بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں جادو کو دفع کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو طریقہ رائج تھا اس کے بارے میں بیان تھا. مصنف نے فرمایا ہے باب ما جاء فی النشرۃ. نشرہ کہتے ہیں کسی اکٹھی چیز کو منتشر کرنا، اسی لفظ سے لیا گیا. یعنی گویا جادو ہوتا ہے، اس کو کسی طرح توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اسی لفظ سے. یعنی گویا نشرہ کا مطلب ہے کہ جادو کو کھولنا. اس کا جو طریقہ رائج تھا پرانے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، تو طریقہ جادو کو جادو ہی سے توڑتے تھے. اس کی مثال ایسے ہوئی جیسے ایک طاقتور آدمی کسی طاقتور دوست سے اپنے نیچے کے آدمی کو اپنی طاقت سے یا اپنے زور بازو سے پچھاڑ دے. اگر دونوں ایک جیسے ہیں طاقت میں تو اس میں بہت کچھ لڑائی ہوگی، دیر تک چلے گی، اور اگر ایک کمزور ہے تو دوسرا پچھڑ جائے گا، دوسرا اور مار گرائے گا. یہ ہوتا ہے طریقہ. اسی طرح جادو کو جادو سے چھڑانے کا مسئلہ بھی شیطانوں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک شخص کے شیاطین جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، دوسرے کے شیاطین غالب آتے ہیں، جادو چھوٹ جاتا ہے. یہ طریقہ بہرحال، چونکہ جادو ہر حالت میں کفر ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ فقال ہی من عمل الشیطان. جادو کو جادو کے ذریعے سے اگر بکھیرا جائے تو یہ شیطان کے کام میں سے ہے، شیطان کا کام ہے. اور شیطان کا کام جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ کام کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھے گئے، فقال ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو، ان سب کو ناپسند کرتے تھے. اسی طرح بخاری میں ہے قتادہ ابن دعامہ، ایک بہت بڑے بزرگ محدث، وہ کہتے ہیں قلت لابن المسیب، سعید ابن المسیب سے ہم نے پوچھا، رجل به طب او یؤخذ عن امرأته. ایک آدمی کو جادو لگ گیا ہے، جادو لگا دیا گیا ہے، یا جادو کی خاص نوعیت کی وہ عورت کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتا. ایسا بھی جادو ہوتا ہے، جس طرح جادو کی اقسام، دل پر باندھ دیتے ہیں جادو، آنکھ پر آ جاتا ہے جادو تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. یہ چیز تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. جس طرح آنکھ لگتی ہے، جادو کا اثر تو بہرحال یہ یقینی ہے، اللہ رب العزت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو اور چیزوں میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ان سے سیکھتے تھے وہ چیزیں، ایسے جادو کی جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے. تو تفرقہ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں کو اس لائق کر دیا جائے کہ بیوی کے لائق نہ رہے، ظاہر بات ہے، تو اس میں تفرقہ کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا جادو کا شکار ہو گیا ہو، ایحل عنہ من الشر، کیا جادو کے ذریعے سے اس کو کھولا جا سکتا ہے یا اس کو کھولا جا سکتا ہے کسی ذریعے سے، تو کہتے ہیں لا بأس بہ. حضرت عبد ابن مسیب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو کھولنے میں. انما یریدون بہ الاصلاح، اصلاح ہی کی نیت ہے ان کی، افساد کی نیت نہیں ہے. فاما ما ينفع فلم ينهى عنه، جو چیز مفید ہو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. حضرت عبد سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا کوئی بھی بیماری، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ دعا الا انزل له دواء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نازل فرمائی ہے، اس کے ساتھ اس کا علاج بھی، جادو کا علاج بھی شرعی اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. تو شرعی علاج میں کوئی حرج نہیں، لا باس بہ، یعنی شرعی علاج میں کوئی حرج نہیں. کیوں کہ یہ شرعی علاج چونکہ اصلاح اور لوگوں کی مصلحت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن غیر شرعی کے بارے میں وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی جادو کو جادو کے ذریعے سے کھولنے کا فتویٰ سعید بن سیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے نہیں لیا جا سکتا ہے. بہت بڑے تابعی تھے رحمہ اللہ، کے قول سے نہیں لیا جا سکتا. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ سعید بن سیب رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جادو کو جادو کے ذریعے سے کھولنے کو جائز سمجھتے تھے، یہ غلط ہے سمجھنا. علماء کے تشریح اور تفسیر میں یہ چیز واضح ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو شرعی طریقہ ہے جادو کو کھولنے کا، اور جادو کو کھولنے کا طریقہ جو شرعی ہے قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا گیا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، آدمی کے اخلاص پر، آدمی کے تقویٰ اور ورع کے ذریعے سے اس کا اثر بڑھتا رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جادو کھولتا ہے اور ظاہر میں یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن ہی سے اس کو چھڑا رہے ہیں، حالانکہ وہ بے دین ہوتا ہے سمجھ لیجئے، لیکن وہ جادو کے چھڑانے میں یا اور اس قسم کے نظر بد وغیرہ کے چھڑانے میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. تو ان کے اس چھڑانے سے یا اس کامیاب ہونے سے ان کے بارے میں خوشفہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جنوں اور شیطانوں کے ذریعے سے یہ کام کرتے اور کراتے ہیں. ہاں اگر کوئی شخص جی سوال بہت ہی اہم اور بہت ہی معقول سوال بھائی نے کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، کسی نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یا کوئی اور نبی نہ ہو تو کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یا اس کو ماننا کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے عقیدے کے خلاف ہے، نہ مانا جائے تو پھر کیا ہو. ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کہا جائے یہ چیز غلط ہے، پیارے رسول پر جادو کا اثر نہیں ہوا، تو اس کے نہ ماننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. مسئلہ صحیح یہ ہے انشاءاللہ، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، جادو کیا اور لبید ابن عاصم کی لڑکی نے جادو کیا، اور اس کی تفصیل صحیح روایات میں آئی ہے کہ اس نے بال میں کچھ بعد روایت میں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال حاصل کر کے اس میں اس نے گرہ لگائے، اور ہر گرہ کے ساتھ جادو کا ایک اثر تھا. حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے اثرات اس طرح ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی کسی بیوی سے ہم بستری بھی کیے ہوتے تھے تو اس کے بارے میں آپ پوچھتے تھے کیا ایسا ہوا، لیکن یہ متفق علیہ فیصلہ ہے امت کے درمیان، جن کی باتوں پر امت کو یقین کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی امور میں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا عام عادات کے امور میں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، لیکن شرعی امور میں کہیں بھی اثر نہیں ظاہر ہوا. یعنی آپ نمازیں بھی پڑھاتے رہے، یہ نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے آپ 5 کے بجائے 6، 6 کے بجائے 8، عام نسیان کے طور پر آپ بھولے اس کا ایک مسئلہ بنا کہ آدمی بھولے 3 کو 4، 3 مغرب کو 4 کی 4 رکعتیں پڑھ لے تو کیا کرے، یا 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے نہیں بیٹھا کیا ہوگا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عام حالات میں آئی، لیکن یہ کہیں نہیں آتا ہے کہ جادو کی حالت میں آپ برابر بھولتے رہے، یا 4 کو 5 پڑھاتے رہے، 5 کو 6، 10 پڑھائے گئے نمازیں، یا یہ کہ آپ کے اوپر اس حالت میں وحی نازل ہوئی ہو، اس کا بھی ذکر نہیں آتا ہے. اور اس وحی کو آپ نے خدا نخواستہ، الف مرہ خدا نخواستہ، آپ نے غلط انداز پر لوگوں کو لکھایا ہو، یہ ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے. لے دے کر کے بات رہ گئی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ آپ کے عام عادات یا فطری امور کے اوپر، جس میں عام آدمی برابر ہوتے ہیں، آپ بشر تھے، آپ کے اوپر اثر ہوا اس کا. ورنہ اگر اس کا اثر نہ ہو تو لوگ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ سے بھی بڑھا دیں آگے. یہ ایک مصلحت اور حکمت بیان کرتے ہیں لوگ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کسی چیز کا اثر. آپ کے اوپر اثر ہوا تیر کا، آپ کے اوپر اثر ہوا پتھر مارا کسی نے تو آپ کے زرہ کی زنجیر کے حلقے آپ کے جبہ مبارک پر، آپ کے پیشانی مبارک پر دھنس گئے، یہ سب ہوا. اور دانت سے کھینچ کر کے نکالا جیسا کہ روایت میں آتا ہے، یہ سب ہوتا رہا. انہی فطری انسانی امور میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا جادو کا بھی، لیکن دنیاوی یا شرعی امور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہرگز نہیں ہوا. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا مطلق، تو صحیح حدیث کا انکار کر رہا ہے. یعنی دو مسئلے ہوئے. سوال انہوں بھائی نے پوچھا کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا یا ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہو سکتا ہے کہ کا سوال نہیں، ہو سکتا تھا. جی ہاں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. صحیح روایات میں آیا ہے، آپ پر جادو کے اثرات کا ذکر بھی آیا ہے، اور یہ صحیح روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر قراد رب الناس اور قراد رب الفلق کا نزول فرمایا کہ اس کے ذریعے سے جادو کو توڑا جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا، صحیح روایت میں آیا ہے کہ فلاں لڑکی نے یا فلاں عورت نے فلاں جگہ کے فلاں باغیچے کے کنویں میں اور کھجور کی کونپل میں گانٹھ دے کر کے، گرہ دے کر کے، اور اس میں کنویں میں اس نے ڈال دیا، اس کو نکال دیا جائے. یہ سب صحیح روایت سے ثابت ہے. اور یہ انکار کرنا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ایک ذوق کی بات تو آپ کی ہو سکتی ہے لیکن شرعی بات نہیں ہے. صحیح حدیث کا انکار بھی غلط ہے، صحیح حدیث کا انکار بھی غلط ہے. جی تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابن مسیب بہت بڑے صحابی، بہت بڑے تابعی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی اور مردوں میں جن کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ صحبت تھوڑی مدت کی رہی لیکن ان کی روایتیں مردوں میں سب سے زیادہ آئی ہیں. مردوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بڑھ کر کے ان کی روایتیں تعداد میں زیادہ ہیں. یہ سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. ہوا ایسا کہ یہ خاص ان کے شاگرد تھے. ان کی حضرت ابو ہریرہ کی مجالس حدیث میں، مجالس علم میں بیٹھا کرتے تھے. ایک دن وہ غائب ہو گئے، نہیں آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں فلاں غائب ہیں؟ دوسرے دن جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں ان کی تجہیز اور تکمیل میں مشغول ہو گیا، آپ کی مجلس علم میں حاضر نہیں ہو سکا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑکی تھی، اسی مجلس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا. مجلس ختم ہونے کے بعد ان کو بلایا. دیکھیے بہت یعنی یہ ان کی فضیلت یا ان کی ایک بہت بڑے مرتبے کی دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی، انہوں نے اسی مجلس میں فیصلہ کر لیا. مجلس ختم ہونے کے بعد ان کو بلایا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری رات بغیر بیوی کے گزرے. فلاں لڑکی ہے دیکھو میری، جا کر کے تم اگر پسند ہو تو میں نے تم کو انہیں تمہارے عقد میں ان کو دے دیا. یہ تھا سبحان اللہ. بہرحال تو یہ تھے حضرت عبد ابن مسیب رحمہ اللہ، بہت بزرگ تابع. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جادو کو کھولنا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے اصلاح مقصود ہے، افساد مقصود نہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ جادو کو جادو کے ذریعے سے کھولنے کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ شرعی طریقے پر. کوئی بھی مشروع طریقہ ہے تو سب سے بڑا مشروع طریقہ یہ ہے کہ آپ قراد رب الناس، قراد رب الفلق، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہیں جو صورتیں اس مقصد کے لیے، وہ پڑھیں، یا قرآن کی کوئی اور صورتیں آیتیں پڑھیں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ابن وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا الساحر. وہ کہتے ہیں حسن بصری، ان کے یہاں جو رائج تھا یا جو چیز مشہور تھی اس واقعے کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں لا يحل السحر الا الساحر، جادو کو صرف جادوگر ہی کھول سکتا ہے. یہ ان کا کہنا تھا، یعنی گویا جادو اگر کسی کو لگ گیا تو جادو کے ذریعے ہی سے کھلتا تھا یا کھولتے تھے لوگ. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جادو کا کھولنا جائز نہیں ہے. اس کو بھی اسی معنی میں معمول کرنا چاہیے، یعنی غیر شرعی طریقے پر. اگر شرعی طریقے پر کر رہا ہے تو کسی حالت میں اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے سنا ہوگا، علامہ ابن قیم ابو بکر ابن القیم، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور 661 میں حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، 728 میں ان کی وفات، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 752 میں شاید ہوئی ہے، یعنی کچھ دن کے بعد. زندگی بھر جب سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ رہے، ان کا علم لیا، بہت بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی کتابیں بہت اہم ہیں، اور خاص طور پر صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے بیان میں ان کی کتابوں کی بہت اہمیت ہے. امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کتابیں، خاص طور پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، پاکستان ہندوستان میں زیادہ مشہور ہیں، کافی کتابوں کا ترجمہ ہوا. بہت پہلے امام محمد صاحب جوناگڑھی، جو مترجم قرآن رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، ان کی بہت سی مفید کتابیں ہیں، احیاء سنت میں بہت کچھ ہیں اللہ کے فضل سے. انہوں نے ان کی کتاب اعلام الموقعین کا ترجمہ بہت پرانے زمانے میں کیا ہے، اور اب کوئی نیا ترجمہ بھی پاکستان سے چھپ چکا ہے. یہ کتاب حاصل کریں، بہت ہی اہم کتاب ہے. بہرحال ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں النشرۃ حل السحر عن المسحور. نشرہ کہتے ہیں کہ جادو جس کو لگا ہوا ہے اس سے نکالنا. اس کی دو قسمیں ہیں، احدہما حل السحر بمثلہ، یعنی جادو کو جادو کے ذریعے سے کھولا جائے، ایک قسم تو یہ ہے. وہ الذی من عمل الشیطان، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے کام سے ذکر کیا ہے. وعلیہ یحمل قول الحسن، اسی پر محمول ہوگا حضرت حسن بصری کا قول. کہتے ہیں کہ جادوگر کو جادو کو جادوگر ہی کھول سکتا ہے یا کھولتا ہے، یعنی جو شخص جادو کے ذریعے سے جادو کو کھولتا ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ جادو حرام ہوا. فیتقرب الناشر والمنتشر الى الشیطان، ہر ایک شیطان سے تقرب کر کے پھر اس کے بعد اس جادو کو وہ پراگندہ کرتے ہیں یا جادو کو کھولتے ہیں. حقیقت یہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں، جیسا کہ میری معلومات یا میرے مطالعے کی حد تک کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے پاس گیا کہ فلاں کو جادو لگا ہوا ہے یا فلاں کو شبہ ہے جن یا شیطان کا، آپ اس کے بارے میں علاج کیجیے. تو وہ لوگ سب سے پہلے کچھ خاص ایسے غریب یا ایسے عجیب اعمال کا حکم دیتے ہیں کہ آدمی کا عقیدہ اس کو قبول نہ کرے. وہ کہیں گے سرخ مرغا لاؤ اور اس کو کیا نام ہے اتنا یہ الفاظ کہہ کر کے اس کو ذبح کرو، بسم اللہ کہہ کے ذکر نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو لے جا کر کے کہاں پھینکو. یہ چیز ہم نے سنی ہے اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، ہم نے پوچھا ہے اس کے بارے میں. جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اس کو ذبح کر کے کہاں پھینکو، مزبلہ میں، حور پر، جہاں گندگیوں کے پھینکنے کی جگہ ہوا کرتے ہیں وہاں جا کر کے پھینک دو. کس لیے؟ کیونکہ وہ ان کا معاون شیاطین ہوتے ہیں، شیطان وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، وہ اپنا کھائیں گے تب راضی ہوں گے اس سے، پھر اس کے بعد وہ اپنا جادو کا عمل یا جادو چھڑانے کا عمل کرتے ہیں ان کی مدد سے، شیطان کی مدد سے. تو اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر واقعے کے وقت جادو، ہر شخص کے جادو کے چھڑانے کے وقت تقرب شیطان حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس جادو کو چھڑانے کا عمل کرتے ہیں. فیبطل عمل عن المسحور. دوسری قسم جادو کو چھڑانے کی ہے النشرۃ بالرقیہ والتعوذات والادویہ والدعوات المباحہ. یہ مشہور تھا اور یہ طریقہ مشروع بھی ہے کہ جھاڑ پھونک کا جو طریقہ شرعی ہے، رقیہ شرعی مشروع، اس کے ذریعے سے جادو کو چھڑایا جائے، یا دواؤں کے ذریعے سے. دوائیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں، کہتے ہیں بعض دوائیں کہتے ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پلانے سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے، اور وہ اگر پیٹ کے اندر ہے تو قے اس کے ذریعے سے ہوگی. یہ بتاتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، گھاسیں، کچھ گھاس ہوتی ہے، آپ اس کو سونگھیں گے تو اس میں کوئی بو نہیں نظر آئے گی، لیکن ان کے لیے بہت کچھ تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ طریقہ پرانے زمانے میں رہا ہے، اور اس کو ایک مرض کی دوا کے اعتبار سے، کوئی ایسی دوا ہو جڑی بوٹی کی، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اسی طرح مباح دعوات، یعنی مباح مشروع معصور دعاؤں کے ذریعے سے، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لامه، فهذا جائز. یہ کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، دو قسمیں ہیں جادو کو چھڑانے کی، ایک تو جادو کو جادو کے ذریعے سے چھڑا جائے، یہ غلط ہے. دوسرا طریقہ مشروع طریقہ جو ہے، آیات قرآنیہ یا معصور دعائیں پڑھ کر کے چھڑائے جائیں، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ یہ چیز مشروع ہے. اور یہ چیز اگر کوئی شخص جانتا ہے تو اس کو بخیلی اس میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمیں بڑی پریشانیاں ہیں، پھر وہ چونکہ ان کے کاروبار کا بھی کچھ نقصان ہوتا ہے تو دکان اسی کو بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں 100 روپے دو، 200 روپے دو، یہ چیز غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی کو اسی موضوع پر ذکر کرتے ہوئے آنکھ کے عین کے چھڑانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اپنے بھائی کو کسی طرح مدد کر سکے تو کر دے، اس میں بخیلی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اس طرح قوت دعا یا قوت بازو دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. یہ دعوات مبارک. باب ما جاء فی التطیر. تطیر کہتے ہیں بدشگونی یا بدفعلی لینے کو، کسی بھی فعل سے، کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا. بدشگونی کا مطلب یہ ہے شگون بد، بد مانے برا، شگون مانے زن سمجھ لیجئے، یعنی بدزنی لینا. یہ ہے قرآن عربی فارسی کا لفظ ہے جس کو اپنے یہاں اردو میں بدشگونی استعمال کرتے ہیں، اس کو عربی میں تطیر کہتے ہیں یا فال کہتے ہیں. فال جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو بدشگونی اور ایک خیر شگالی، خیر سگالی یا خیر شگونی. اگر خیر کا کی نیت رکھتا ہے یا خیر کا معنی اس نے لیا تو یہ حسن زن پر محمول ہے. یعنی اگر کسی نے کہیں جا رہا ہے آدمی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے اور خیر سگالی خیر شگونی کو آپ پسند فرماتے تھے. یعنی کہیں جا رہا ہے کوئی شخص، کسی نے کسی کو پکارتے سنیے یا رابح، یعنی فائدہ پہنچانے والے، تو اس سے حسن زن اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے ربح ہی ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. یہ حسن زن میں داخل ہے یہ چیز، یہ نہیں کہ اس کے کہنے کی وجہ سے آپ کو نفع ہوا، نہیں، نفع تو اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس کے ساتھ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ حسن زن یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ گویا آسان کر رہا ہے. لوگ اس قسم کے الفاظ سن کر کے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی آگے بڑھیں گے، لیکن خدا نخواستہ فرق یہاں ظاہر ہوگا، اگر اس نے کسی کا نام اور کچھ اس طرح کا سن لیا کہ یا سیف، اگر کسی نے سن لیا کہ تلوار، کسی کا نام سیف ہوتا ہے تلوار سن لیا، تو وہ جاہلیت کے زمانے میں اس کام سے وہ رک جاتے تھے کہ آج کا دن خیر کا نہیں ہوگا یا یہ سفر ہمارا خیر کا نہیں ہوگا، دوسرے دن کوئی اور طریقہ استعمال کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مکے میں انہوں نے 360 بت رکھے تھے، اس میں بتوں کے پاس تیریں بھی رکھے ہوئے تھے. اقسام کانو یستقسمون بالازلام، ازلام جو ہے ظلم اس کو کہتے ہیں، یہ تیر ہر قسم کے تیر رکھے ہوئے تھے، جس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر سفر کا ہے تو اس میں لکھا ہوتا تھا لا تسافر یا سافر، اس طرح کر کے کہ جاؤ سفر کرو کوئی حرج نہیں، کوئی تیر نکلا اس میں نہیں سفر نہیں کرو تو نہیں کرتے تھے، یا نکاح کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر نکلا تیر اس نام کا تو نکاح کے لیے آگے بڑھتے، نہیں تو اس سے رک جاتے. یہ چیزیں شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس وجہ سے شریعت نے یہاں تک کہ اس کو آخری پوائنٹ میں کسی کی بات سے آپ بدزنی نہ لیں اس کو بھی منع کیا. اب اگر کوئی شخص کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈر گئے کہ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہوگا، تو گویا آپ نے اس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، نفع نقصان کا مالک اس کو بنا دیا آپ نے. اس وجہ سے یہ چیز عقیدے کے خلاف، اور علماء نے اس کو خاص ابواب میں ذکر کیا. باب ما جاء فی التطیر، فال لینے یا بدشگونی لینے کے بارے میں اللہ یا شریعت کا کیا حکم ہے، اس کا بیان اس باب میں کیا جائے گا. وقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. یہ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسولوں کو، جیسا کہ آیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتے تو کہتے کہ انا تطیرنا بكم، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی تمہارے چہرے میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے ساتھ رہنے میں ہمیں کوئی خیر نہیں ملے گا، یہ ہم بدشگونی لیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، ان کے لیے خیر اور شر تو اللہ کے پاس ہے، ان کا طائر یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ظن یا یہ خیال رکھنا کہ ہمیں اس میں برائی ہے یا اس میں بھلائی، یہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نافع زار اللہ رب العزت ہے، اور کسی کے ذریعے سے بدشگونی لینا کہ تمہارے ذریعے سے ہمیں نفع نہیں ہوگا یا تمہارے ذریعے ہمیں نقصان ہوگا، یہ عقیدے صحیح عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ نے ثابت کیا تو گویا اللہ کے ساتھ کفر اور شرک ہوا. الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. اسی طرح وہ لوگ، یہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ کوئی کسی کام کے لیے جاتا تو چڑیا ڈھونڈتا، کوئی بھی چڑیا تو اگر اس کو اڑاتا اپنے سامنے سے دائنے چلی جاتی تو کہتے کہ ہاں کام صحیح ہے، بائیں سے اڑتی یا پیچھے سے اڑتی، آگے سے نہیں اڑتی. اس ہر قسم کے انہوں نے درجے بنا رکھے تھے، اور یہ کہ بائیں سے اڑے تو بہرحال اس کام سے وہ رک جاتے تھے. جس کو سوانح البوارح، سانح اور بارح، یہ خاص عربی کے الفاظ ہیں، دائنے سے گزرے تو سارح اور بائیں سے گزرے تو بارح، یہ سب بہرحال ان کا استعمال تھا. اور وہ بعض قبیلے ان کو، بعض قبیلوں میں یہ چیز بہت ہی مشہور تھی، ان کو اس بارے میں اسپیشلسٹ یا مختص سمجھا جاتا تھا. تو جیسا کہ شعر خبیر ان بنو لہ بن فلا تک ملغین مقالت لہبی ان طیر مرتی. بنو لہب، لہب کا قبیلہ جو ہے یہ بہت ہی تجربہ کار ہیں چڑیوں کے اڑنے کے بارے میں جاننے کے بارے میں، چڑیوں کے اڑنے کے جاننے کے بارے میں. وہ جو بات کہیں اس کو تم بیکار نہ سمجھو، فلا تک ملغین، اس پر عمل کرو. یہ ان کا طریقہ تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اسلام میں اللہ کے فضل سے کسی ایسی چیز کو نفع نقصان کا شائبہ بھی نہیں دیا گیا جو الخاص اللہ تعالیٰ کی صفت کا میں شریک ہو رہے ہیں. اس وجہ سے آدمی اگر اس پر عمل کر رہا ہے یا اپنے دل میں یہ چیز لا کر کے کسی کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے یا کسی کام سے رک جا رہا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. وقوله تعالى وقالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. یہ سورہ یاسین کی قالوا ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. وہ جب فرشتے اللہ کے پیغمبر آتے تو کہتے ان تطيرنا بكم، ہم تم سے خیر کی امید نہیں رکھتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہمیں بھلائی کی امید نہیں ہے. ان تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا، اپنے اس مشن سے اگر تم باز نہ رہے لنرجمنکم، پتھروں سے مار کر کے تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے. او لمسنکم منا عذاب علیم، اور بھی دوسرے طریقے سے ہم تم کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دے دو. تو اللہ کے پیغمبروں نے ان کو جواب دیا طائرکم معکم، تمہاری قسمت تمہارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے. کسی کے ذریعے سے یہ خیال رکھنا کہ ان سے خیر ملے گا یا انہی کے ذریعے سے برائی ملے گی یا برائی پہنچے گی، ہمیں نقصان پہنچے گا، اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. کسی شخص کے ساتھ کسی شخص کو نفع نقصان کا مالک بنانا یا کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے. آئین ذکر تم، یہ باتیں جو تم کہتے ہو انا تطیرنا بکم، کیا اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے نصیحت کر رہے ہیں؟ اگر ہم نصیحت نہ کریں تو ہمارے اوپر تم حملہ نہیں کرو گے. آئین ذکر تم بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزرنے والے ہو. اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں شخص کے لیے اس سے تم آگے بڑھ رہے ہو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو لیکن تم ان کو چھوڑ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوی ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں، ولا طیرہ بدشگونی کا کوئی اثر نہیں، ولا ہامہ اور نہ ہامہ الو کے بولنے کا کوئی نقصان نہیں، ولا سفر یا سفر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لا 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 سب چیزوں کا شریعت میں انکار کیا گیا ہے. لا ادوا چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ فلاں کی بیماری کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ گئی، یہ عقیدہ بیماری بیمار کے ساتھ گھلنے ملنے سے بیماری لگی، یہ عقیدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں. اب رہی بات ایک حدیث دوسری آئی ہے دونوں حدیثوں میں ظاہری طور پر اختلاف ہو رہا ہے، ظاہری طور پر دونوں حدیثوں میں تضاد اور تضارب ہے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے پہلی ناسخ ہے، پہلی منسوخ ہے، یہ سب چیزیں بہرحال صحیح نہیں ہیں. صحیح بات ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے دوسری جگہ میں فرماتے ہیں، فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح شیر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو اسی طرح کسی مجذوم جزام اللہ تعالیٰ بچائے ہر ایک کو کوڑ والے آدمی سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر کے سے بچنے کے لیے تم دور بھاگتے ہو. فر من المجذوم فرارک من الاسد. تو اگر چھوت چھات کا کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی، تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ والے آدمی سے یا کوڑ کے مرض کے میں مبتلا آدمی سے بھاگنے کی کیوں آپ نے تلقین فرمائی یا آپ نے حکم دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. دونوں کو اپنے اصل معنی میں سمجھا جائے تو دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ایک دوسرے میں کوئی لڑائی یا تضارب یا تعارض ہرگز نہیں ہے. پہلی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، چھوت چھات کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس مریض کے ساتھ رہنے یا بیمار کے ساتھ ملنے